بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 15 مئی 2018. آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کتاب اقبال کی سیاسی تصورات، مصنف شیخ محمد ملک. یہ کتاب 216 صفحات پر مشتمل ہے. مزید کتب کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمبر 0306 7878222 پر، یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.kartava.org پر، www.qrtaba.org. اب ہم سنیں گے کتاب کا پارٹ نمبر 1، اقبال کے سیاسی تصورات، مصنف فتح محمد ملک. فتح محمد ملک کی چند مزید تصانیف ان میں شامل ہیں، ادبیات کی کتب میں نمبر 1، تعصبات نمبر 2، انداز نظر نمبر 3، تحسین و تردید نمبر 4، اپنی آنکھ کی تلاش نمبر 5، اقبال خواب نمبر 6، اقبال فکر و عمل نمبر 7، اقبال فراموشی نمبر 8، اقبال کی سیاسی تصورات نمبر 9، فیض شاعری اور سیاست نمبر 10، نور میم راشد سیاست اور شاعری نمبر 11، احمد ندیم قاسمی شاعر اور افسانہ نگار نمبر 12، ندیم شناسی نمبر 13، سعادت حسین منٹو ایک نئی تعبیر نمبر 13، احمد پراز کی شاعری نغمہ دلدار یا شولہ بیدار. پاکستانیات نمبر 1، فکری تنگدستی اور نظریاتی بیگانگی کا موسم نمبر 2، غلاموں کی غلامی نمبر 3، نقطۂ خاک یا ارض پاک نمبر 4، فتنہ انکار پاکستان نمبر 5، ہماری نظریاتی شناخت کا خوف، کشمیر اور فلسطین، فلسطین اردو ادب میں نمبر 2، تحریک آزادی کشمیر اردو ادب کے آئینے میں نمبر 3، کشمیر کہانی. نام کتاب اقبال کے سیاسی تصورات، مصنف فتح محمد ملک، معظم ارشاد 2013، سر ورق خالد رشید، مطابع گلوبل پرنٹرز، قیمت 300 روپے، دوست پبلیکیشنز، پلاٹ نمبر 110، اسٹریٹ 15، 1-92، اسلام آباد، فون نمبر 0514102784-85، ای میل دوست پب ایٹ دا ریٹ نیاٹل ڈاٹ پی کے، dostpub@naytel.pk. انتصاب اپنے نواسوں عمر یاسین، احمد یاسین اور اپنے پوتوں اور پوتیوں رانیہ زکیہ، علی طارق، علینا طارق، علیبہ طارق، علیزہ طارق کے نام. ترتیب ایک آدھ بات، صفحہ نمبر 7، نمبر 1، علامہ اقبال، اجماع امت اور قیام پاکستان، صفحہ نمبر 11، نمبر 2، علامہ اقبال اور اسلام کا سیاسی نظام، صفحہ نمبر 20، نمبر 3، علامہ اقبال اور اسلام کی حقیقی روح کی تلاش، صفحہ نمبر 28، نمبر 4، علامہ اقبال 21ویں صدی اور ترک فرنگ، صفحہ نمبر 43، نمبر 5، علامہ اقبال اور جمال الدین اقوانی، صفحہ نمبر 53، نمبر 6، علامہ اقبال اور سر سید، صفحہ نمبر 64، نمبر 7، علامہ اقبال اور مولانا ابوالکلام آزاد، صفحہ نمبر 72، نمبر 8، علامہ اقبال اور مولانا حسین احمد مدنی، صفحہ نمبر 86، نمبر 9، علامہ اقبال اور سر سکندر قلندری بمقابلہ سکندری، صفحہ نمبر 98، نمبر 10، علامہ اقبال اور پنڈت نہرو، صفحہ نمبر 110، نمبر 11، علامہ اقبال اور ایڈورڈ تھامسن، صفحہ نمبر 118، نمبر 12، علامہ اقبال اور زمینی حقائق، صفحہ نمبر 122، نمبر 13، علامہ اقبال اور ارض پاک، صفحہ نمبر 131، نمبر 14 علامہ اقبال اور ہماری آئیڈیولوجی، صفحہ نمبر 137، نمبر 15 علامہ اقبال، فارسی زبان اور گفتگو تمدنا، صفحہ نمبر 153، نمبر 16 علامہ اقبال اور آج کی عرب دنیا، صفحہ نمبر 159، نمبر 17 علامہ اقبال اور آج کا وسط ایشیا، صفحہ نمبر 176، نمبر 18 علامہ اقبال اور آج کا پاکستان، صفحہ نمبر 184۔ ایک آدھ بات، میں نے اپنے ان مضامین میں علامہ اقبال کے انقلابی پیغام کی عصری معنویت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اقبال نے کہا تھا، ان من نوائے شاعر فراواستم اقبال، وہ حقیقتاً آج اور آنے والے کل کے معنی ہیں، مگر ہماری قومی زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم فکر اقبال کے شعوری انحراف کی راہ پر گامزن ہیں۔ انحراف سے اس بات کی جانب ہمارا یہ سفر 1930 کے خطبہ الہ آباد سے شروع ہونا چاہیے تھا۔ ہماری سیاسی اور فکری تاریخ کی اس اہم ترین دستاویز ہی سے پاکستان کا تصور پھوٹتا ہے۔ اقبال نے یہ خواب دیکھا تھا کہ اسلامیہ نے ان کی مجوزہ آزاد اور خود مختار مملکت نے اسلام کو عرب شہنشاہیت کی زنجیروں سے آزاد کر دیا جائے گا، دنیا میں اسلام کا انجماد ٹوٹے گا اور یوں اسلام کی ہرکی اور انقلابی روح بیدار اور سرگرم کار ہو سکے گی۔ گزشتہ نصف صدی کے دوران ہم نے عرب ملکویت کی چھاپ سے اسلام کو پاک کرنے کی بجائے اس چھاپ کو اور زیادہ گہرا کر دیا ہے۔ نتیجہ یہ کہ نہ تو ہم حقیقی اسلام کی بازیافت کروا پائے ہیں اور نہ ہی اسلام کے قانون تعلیم اور کلچر کو تحریک دے کر اسلام کی حقیقی روح کو روح اصل سے ہم آہنگ کر پائے ہیں۔ ہماری اس غفلت کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وطن عزیز مذہبی فرقہ واریت کے چنگل میں گرفتار ہے اور فرقہ وارانہ تشدد کی گرفت میں پڑا سے سکتا ہے۔ ہم غلائیت سے پھوٹنے والی دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں۔ اس صورتحال سے نجات فکر اقبال کو وظیفہ عمل بنانے میں پنہاں ہے۔ اقبال نے تصور پاکستان پیش کرنے کے صرف ایک سال کے بعد کل ہندو مسلم کانفرنس کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے وقت نوجوانوں کو مغرب کے استحصالی اقتصادی نظام کو رد کر دینے کا درس دیتے وقت قرآن کریم کی حکمت کی جانب متوجہ کیا تھا۔ اپنی عہد آفرین شاعری تخلیق جاوید نامے میں اقبال نے اشتراکیت اور سرمایہ داری نظاموں کو یزدان ناشناس آدم فریب قرار دیا۔ انہوں نے دنیا انسانیت کو اسلام کی ابتدائی سادگی اور پاکیزگی کی جانب متوجہ کرتے ہوئے روح عصر کو روح اسلام سے ہم آہنگ کرنے کا درس دیا ہے۔ اگر ہم نے قیام پاکستان کے بعد ملائیت کے بجائے اقبال کے تصور اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیا ہوتا تو آج ہم مذہبی انتہا پسندی اور فرقہ وارانہ تشدد کی لپیٹ میں ہرگز نہ ہوتے۔ آج بھی اقبال ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم باہمی برسر پیکار مذاہب فقہ کے بجائے حقیقی اسلام کی جانب رجوع کریں۔ اس کام کی ابتدا ان تخیلات اور احساسات کی زنجیریں توڑ کر کی جا سکتی ہے جن میں ہمارے قدیم فقہ نے اسلام کو جکڑ کر بند کر کے منجمد کر دیا ہے۔ آج اقبال ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس انجماد کو توڑ دیں، شہنشاہیت کی چھاپ سے اسلام کو آزاد کرائیں اور پھر دور حاضر میں علوم کی روشنی میں اسلام کی اثر نو تعبیر کریں تاکہ اسلام کی انقلابی تعلیمات ہماری عملی زندگی کے متحرک قالب میں جلوہ گر ہو سکیں۔ میں نے اپنے مضامین میں دیے گئے انگریزی اقتباسات کو جوں کا توں پیش کر دیا ہے۔ میں نے ان اقتباسات کا اردو ترجمہ غیر ضروری سمجھا ہے، جس طرح ایک زمانے میں ہر اردو دانشور فارسی زبان پر عبور رکھتا تھا، اسی طرح آج اردو کے تربیت یافتہ قارئین کے لیے انگریزی اقتباسات کا ترجمہ غیر ضروری ہے۔ میں جناب آصف محمود کا شکر گزار ہوں کہ ان کی توجہ سے یہ کتاب زیور طبع سے آراستہ ہوئی ہے۔ محب گرامی مختار احمد گوندل کا شکریہ بھی مجھ پر واجب ہے، انہوں نے نہایت ہی توجہ اور اعتماد کے ساتھ مصورے کی کمپوزنگ کا حق ادا کیا ہے۔ شیخ محمد ملک، اسلام آباد، 20 مئی 2012۔ علامہ اقبال، اجماع امت اور قیام پاکستان۔ علامہ اقبال کے نزدیک پاکستان میں قانون سازی کا اہم ترین ماخذ اجماع ہے۔ وہ اجماع کو چند فقہ کی انفرادی ثوابدید پر چھوڑنے کی بجائے مسلمانوں کی منتخب نمائندہ پارلیمنٹ کی اجتماعی دانش پر انحصار کرنے کو مستحسن خیال کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اجماع کے تصور کو ایک آزاد اور خود مختار ادارے کی شکل دی جائے۔ اسلام میں اصول حرکت سے بحث کرتے وقت انہوں نے اس حقیقت کی نشاندہی بڑی دو ٹوک انداز میں فرمائی ہے کہ خلفائے راشدین کے فوراً بعد خلافت کی عملاً ملکویت بن کے رہ جانے کے باعث حکمرانوں نے شعوری طور پر اجماع کو ایک آزاد اور خود مختار ادارے کی شکل اختیار نہیں کرنے دی۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اموی اور عباسی ملکویت اس خوف میں مبتلا تھی کہ اجماع کا ادارہ شہنشاہوں سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔ چند مجتہدین کو تو یہ شہنشاہ بڑی آسانی کے ساتھ ترغیب اور تحریف سے یا پھر خوف و ہراس میں مبتلا کر کے اپنی راہ پر لا سکتے ہیں، مگر ایک آزاد اور خود مختار ادارہ شاید ان کی ملکوانہ اغراض کو خطر میں نہ لائے۔ It is, however, strange that this important nation, while invoking great academic discussions in earlier Islam, remained practically a mere idea and rarely assumed the form of a parliament institution in any Mohammedan country. Possible its transformation into a parliament legislative institution was contrary to the political interest of the kind of absolute monarchy that grew up in Islam immediately after the fourth caliph. It was, I think, favorable to the interest of the Umayyads and the Abbasides caliphs to leave the power of ijtihad to individual mujtahids rather than encourage the formation of a permanent assembly while might become too powerful for them. علامہ اقبال اسی بحث کو آگے بڑھاتے وقت اپنے عہد کے مسلمان ریاستوں میں اسلام کی جمہوری روح ریپبلکن اسپرٹ کی بیداری کو ایک نیک فعال قرار دیتے ہیں۔ وہ اس امر پر بطور خاص مسرت کا اظہار کرتے ہیں کہ مسلمان مجلس قانون ساز کو اجماع کا حق ملنے سے عام آدمی کو بھی قانون سازی کے عمل میں شرکت کا موقع نصیب ہوگا۔ یوں عام آدمی کی دینی بصیرت سے روشنی لی جا سکے گی۔ اسی بحث کے دوران علامہ اقبال کو برطانوی ہند کے مسلمان یاد آتے ہیں۔ چنانچہ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیا غیر مسلم اکثریت کی اسمبلی کو بھی اجتہاد کا حق حاصل ہے؟ ہر چند وہ اس سوال کو یہیں چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تاہم یہ سوال انہیں مسترب مسلسل کیے رکھتا ہے تاکہ چند ماہ کے بعد وہ اپنے عہد آفرین خطبہ الہ آباد میں اس کا جواب پیش کرتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ برصغیر کے مسلمان ایک جداگانہ قوم ہیں، اور جداگانہ مسلمان قومیت کی بنیاد پر انہیں برصغیر میں اپنی اکثریت کے علاقوں میں الگ مملکتوں کے قیام کا حق حاصل ہے۔ اپنے اس تصور کو حقیقت کا ٹھوس اور متحرک قالب بخشنے کی خاطر اقبال عملی سیاست کے میدان میں آ جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کے نام 28 مئی 1937 کو اپنے ذاتی اور خفیہ خط میں آل انڈیا مسلم لیگ کی امت المسلمین میں عدم مقبولیت اور اس کے نتیجے میں انتخابات میں شکست کے اسباب کا حقیقت افروز تجزیہ کرتے ہیں۔ اقبال کے خیال میں مسلمان عوام کے روٹی روزگار کے مسائل کو اپنے پروگرام میں مرکزی اہمیت دیے بغیر مسلم لیگ مسلمانوں میں مقبول نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب انڈین نیشنل کانگریس مسلمان عوام کو قیادت سے محروم قرار دے کر مسلم رابطہ عوام میں مصروف ہے، اور لادین سوشلزم کے ذریعے مسلمانوں کو غربت و افلاس سے نجات دلانے کی نوید پیش کر رہی ہے۔ اس انتہائی نازک مرحلے پر اقبال قائد اعظم کو یقین دلاتے ہیں کہ جواہر لال نہرو کی لادینی اشتراکیت کو نہ ہندو قبول کریں گے اور نہ ہی مسلمان۔ البتہ معاشی نظریات کے تناظر میں اسلام کی حقیقی روح کی روشنی میں اسلامی شریعت کی جدید تعبیر سے مسلمانوں کے روٹی روزگار کے مسائل کا تشفی حل موجود ہے۔ غربت و افلاس سے نجات کی خاطر اسلامی شریعت کی اس جدید تعبیر کے نفاذ کے لیے جداگانہ مسلم مملکت میں مسلمانوں کی اکثریت کی اسمبلی کا قیام ناگزیر ہے۔ فار اسلام دا ایکسپٹینس آف سوشل ڈیموکریسی از مائرلی سوٹیبل فرام دا کانسٹیٹنٹ ورتھ The legal principle of Islam is not a revolution but a return to the original purity of Islam. The modern problems therefore are more easy by solve for the Muslims than for the Hindus. But as I have said above, in order to make it possible for Muslim India To solve the problems, it is necessary to redistribute the country and to provide one or more Muslim state with absolute majorities. Don't you think that the time for such a demand has already arrived? Perhaps this is the best reply you can give to the ascetic socialism of Jawaharlal Nehru. 3 سال سے بھی کم عرصے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ اقبال کے اس سوال کا جواب 23 مارچ 1940 کی قرار دادے پاکستان کی صورت میں پیش کر دیا، اور یوں اقبال کا تصور پاکستان عوامی جمہوریہ تحریک پاکستان کی نظریاتی اساس بن گیا۔ جداگانہ مسلمان قومیت کی بنیاد پر جداگانہ مسلم مملکت کے قیام کا یہ نظریہ علماء کرام کی تمام بڑی تنظیموں نے رد کر دیا، اور اس کے برعکس ہندو مسلم متحدہ اتحاد کی بنیاد پر اکھنڈ بھارت کے حصول کی خاطر سرگرم عمل رہیں۔ 1946 کے انتخابات میں برصغیر کے مسلمان عوام کی بھاری اکثریت نے قومیت کے سوال پر علماء کی متحدہ ہندوستانی قومیت کے نظریے کو رد کر دیا، اور اقبال کے نظریے کی تائید کرتے ہوئے پاکستان کے قیام پر زور دیا۔ پاکستان کے قیام نے اسلام میں قومیت کے سوال پر اقبال کے اجتہاد کو اجماع امت کا درجہ دے دیا۔ قیام پاکستان اقبال کے جداگانہ مسلمان قومیت کے تصور پر اجماع امت کی بہترین مثال ہے۔ برصغیر میں قومیت کے سوال پر اجماع امت نے شاہ پسند اور عامریت نواز علماء کی سیاسی تعبیر کو رد کر دیا، اور اقبال کی جدید سیاسی تعبیر کو اسلامی ثابت کر دیا۔ یوں پاکستان کا طلوع اقبال کے اجتہاد کا ثمر ہے۔ درجہ والا خط میں پیش کیے گئے استدلال کی روح سے پاکستان کے قیام کا سب سے بڑا محرک مسلمان اکثریت کی حامل منتخب اسمبلی کے ذریعے اسلامی شریعت کی جدید تعبیر کا نفاذ ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو شریعت اور جمہوریت لازم و ملزوم ہیں۔ چنانچہ پاکستان میں نفاذ شریعت کے لیے جمہوری عمل کا تسلسل اور استحکام ناگزیر ہے۔ اسی استدلال کی روح سے پاکستان کی قانون ساز اسمبلی اجماع کے ذریعے اجتہاد کا ایک آزاد اور مقتدر ادارہ بھی ہے۔ اقبال کو توقع تھی کہ یہ اسمبلی قانون سازی کی ایسی مثالیں پیش کرتی رہے گی جن کی بدولت اسلام پر عرب شہنشاہیت کی چھاپ اتر جائے گی، اسلام کی حقیقی روح کی بازیافی عمل میں آئے گی، اور پھر اسلام کی یہ حقیقی روح مسلمانوں کی زندگی کے تمام شعبوں کو ہر آن میں ایک تازہ انقلاب سے روشناس کراتی رہے گی۔ اقبال کو یہ امید تھی کہ رفتہ رفتہ تمام مسلمان ممالک میں ایسی آزاد اور خود مختار اسمبلیاں قائم ہو جائیں گی۔ افسوس صد افسوس کے اقبال کی یہ تمنائیں ابھی تک پوری نہیں ہو سکی. مسلمانوں کی اس ناکامی کا سب سے بڑا سبب خود علماء کرام ہیں جو خاندانی شہنشاہیت اور اس کی اسیر ملائیت کی حمد و ثنا کو کار ثواب شمار کرتے ہیں. قدامت پسند علماء کے اس طرز عمل کی جڑوں کی تلاش میں ہمیں اقبال کے ایک اور خطبے کا عنوان دا اسپرٹ آف مسلم کلچر کی جانب رجوع کرنا ہوگا. اپنے اس خطبے کے آغاز میں اقبال نے عقیدہ ختم نبوت کی کلچرل معنویت کو اجاگر کیا. اس بحث کے دوران انہوں نے بڑے یقین کے ساتھ قرار دیا کہ نبوت کے ختم ہوتے ہی شہنشاہیت اور مذہبی پیشوائیت بھی ختم ہو کر رہ گئی. اب کوئی شخص یہ کہنے کا حق نہیں رکھتا کہ دینی معاملات میں مستند ہے میرا فرمایا ہوا. عارف اور عامی ہر مسلمان کو دینی مسائل پر بحث کرنے میں شرکت کرنے کی پوری پوری آزادی حاصل ہے. اس کے برعکس علماء کرام بزد ہیں کہ دینی معاملات میں صرف وہی سند کا درجہ رکھتے ہیں. اور تو اور وہ علامہ اقبال تک کو دینی معاملات میں لب کشائی کا حق دینے پر تیار نہیں. مولانا عبد الماجد دریا آبادی اقبال کو یہ سمجھانے میں کوشاں نظر آتے ہیں کہ دینی معاملات ان کے دائرہ فکر نہیں، اس لیے وہ اس دائرے میں ہرگز قدم نہ رکھیں. سید سلمان ندوی کفے افسوس ملتے ہیں کہ کاش اقبال اپنے شہرہ آفاق فلسفیانہ خطابات نہ لکھتے. سید سلمان ندوی کے خلیفہ ڈاکٹر غلام محمد نے حال ہی میں خطابات اقبال کا ناقدانہ جائزہ کے عنوان سے سید سلمان ندوی کے ملفوظات قلم بند کیے ہیں. سید سلمان ندوی کی رائے میں اقبال مرحوم خود اپنے مقام کا جائزہ نہیں لیتے کہ کیا وہ ان مباحثے کو برپا کرنے کے اہل تھے. اقبال مرحوم نجی علوم کے معاملے میں جہل کے قریب تھے. سید سلمان ندوی سے لے کر ایشوریہ اکیڈمی گجرانوالہ کے ڈائریکٹر مولانا زاہد الراشدی تک قدامت پسند علماء کرام اقبال کے بارے میں اپنی اسی گروہی رائے پر قائم چلے آ رہے ہیں. راشدی صاحب نے اپنے تازہ ترین مضمون میں دعویٰ کیا ہے کہ اقبال خود مجتہد اور فقی نہیں تھے اور نہ ہی اجتہاد اور فقہ سے ان کا کبھی عملی واسطہ رہا، کیونکہ یہ ان کے شعبے کا کام نہیں تھا. مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ چوتھے خلیفہ راشد کے فوراً بعد شہنشاہیت اور مذہبی پیشوائیت کو پھر سے زندہ کر دیا گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ اسلام میں تو شہنشاہیت اور مذہبی پیشوائیت، ملائیت اور خانقاہیت کا کوئی جواز موجود نہیں، مگر مسلمانوں میں دور جاہلیت کی ہر دو سامراجی ادارے آج تک جی رہے ہیں اور قائم ہیں. چنانچہ آج کی دنیا اسلام میں یہاں وہاں شہنشاہیت کے وہ اقوا اقبال کے انقلابی اسلامی تصورات کو دنیا کی آنکھوں سے چھپانے میں کوشاں ہیں یا بدنام کرنے میں مصروف ہیں. اس کی ایک مثال سید حسین نصر ہیں، جن کی نظر میں اجماع قانون سازی کا ایک غیر اہم تصور ہے. موصوف علامہ اقبال کا ذکر کیے بغیر اجماع کے اسلامی تصور کے موضوع پر علامہ اقبال کی تعبیر کو رد کر دیتے ہیں. یہاں یہ حقیقت پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ جس زمانے میں سید حسین نصر نے درج ذیل استدلال پیش کیا، اس زمانے میں وہ شہنشاہ ایران کی سیاہ دانش کے سپاہ سالار تھے. سم مارڈرنائزڈ مسلم ہیو ٹرائڈ سمپل ٹو ایکویٹ اجماع ود پارلیمنٹری ڈیموکریسی. The view of Muslims over the countries has been that giving opinion on problems of law should be the function of the ulama, who alone are well versed in the science of law. Both ijma and qiyas are closely connected to the function of the ulama as authorities and law of these who having spent their lives studying this particular subject are in a position to pass judgment upon it. The ulemas are the customized of the law. سید حسین نصر بلا شبہ ایک قابل احترام مسلمان دانشور ہیں. انہوں نے اپنی عالمانہ انگریزی تحریروں کے ذریعے مغربی دنیا سے اسلام کا تعارف کرانے میں گرا قدر خدمات سر انجام دی ہیں, مگر ایران میں شہنشاہیت کے نظام کی وکالت اور اسلام کے سیاسی نظام کی درست تعبیر بیک وقت ممکن نہیں. اقبال نے کیا خوب کہا ہے, فتنہ ملت بیزہ ہے امامت اس کی, فتنہ ملت بیزہ ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلطین کا پرستار کرے. اوپر دیے گئے اقتباس میں سید حسین نصر نے سلاطین کی پرستاری کا حق ادا کرتے ہوئے قانون سازی پر علماء کی اجارداری کا اثبات کیا ہے. ان کا استدلال حرف و معنی ہر وہ اعتبار سے ان علماء کرام سے مستعار ہے جو اجتہاد پر اقبال کے تصورات کی نفی میں سرگرم چلے آ رہے ہیں. ان قدامت پسند علماء کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ دینی معاملات میں فیصلہ کن رائے ان کا اور صرف ان کا حق ہے. ایک ماہر دینیات ہی دینی مسائل پر رائے دینے کی اہلیت رکھتا ہے. اس کے برعکس علامہ اقبال کسی قانونی سوال پر مختلف مسالک کے ان چند علماء کے اتفاق کو اجماع امت کے مترادف نہیں سمجھتے. چند فقہ کے اتفاق کو اجماع قرار دینا ان کے نزدیک قرون وسطی کی شہنشاہیت کا شاخصانہ ہے. اپنے خطبہ الہ آباد میں اقبال نے پاکستان کے قیام کے مقاصد پر روشنی ڈالتے وقت اسلام پر شہنشاہیت کی چھاپ اتارنے کو قیام پاکستان کا اولین مقصد قرار دیا تھا. 1936 کے خطبہ لاہور میں انہوں نے مسلمان نوجوانوں کو بتایا تھا کہ اسلام آج بھی ایک نئی دنیا پیدا کر سکتا ہے, مگر اس بے مثال اور لازوال دنیا کا ظہور صرف اسی وقت ممکن ہے جب ہم اسلام کو شہنشاہیت کے ادوار میں پہنائی گئی زنجیروں سے آزاد کر ڈالیں گے. The faith that you represent can still create a new world of actions. This is superabs, S-U-B-R-B, superabs. Idealism of your faith, however, needs emancipation, E-M-A-N-C-I-P-A-T-I-O-N, from the medieval function of theologians, T-H-E-O-L-I-O-G-I-A-N-S, and legis. اگر ستم ظریفی ملاحظہ کیجئے کہ قیام پاکستان کے بعد ہم نے اسلام کو قرون وسطی کے فقہ کی زنجیروں سے آزاد کرنے کے بجائے ان زنجیروں کو نئی آب و تاب اور نئی قوت و توانائی بخشی ہے. یہ کہ عامریت اور شہنشاہیت کی آپس میں حقیقی بہنوں کی سی رشتہ داری ہے, اور پاکستان کی تاریخ میں بیشتر عامریت ہی سیاہ و سفید کی مالک رہی ہے. ایسے میں قدامت پسند روایتی علماء ہمیشہ فوجی عامریت کو مشرف با اسلام کر کے فوجی عامروں کے ہاتھ مضبوط کرتے چلے آئے ہیں. نتیجہ یہ کہ تحریک پاکستان کے خواب و خیال آج بھی فقط خواب و خیال ہی ہیں. اقبال سلاطین کی پرستاری کو ملت اسلامیہ کا سب سے بڑا فتنہ قرار دے دیتے تھے, مگر علماء کرام سلاطین کی پرستاری اور ملکویت کی آبیاری کو شوکت اسلام سے تعبیر کرتے ہیں. ان کے نزدیک سلطانی جمہور کا تصور اقبال کی انتہائی گمراہی ہے. سید سلمان ندوی اپنے متذکرہ بالا ملفوعات میں اقبال کو مغرب سے ملخوبیت کا طعنہ دیتے وقت اپنا قول فیصل یوں سناتے ہیں. اس کے ساتھ ہی صفحہ نمبر 17 پر کتاب کا یہ پاٹھ ختم ہوا. کتاب کا باقی حصہ پاٹھ نمبر 2 میں سماعت کریں.